الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، یہ دنیا کی زندگی ایک طویل زندگی کے لیے محنت کی جگہ ہے، اور اس لمبی زندگی کے مقابلے میں اس کی حیثیت ایک گھڑی چند منٹ کی ہے۔ عشیتن او ضحاها، یہ دنیا ایسی ہے جیسے ایک صبح ایک شام، لیکن قیمتی بہت ہے۔ آخرت کی تمام تر مسرتیں اور خوشیاں اور زندگی کے مزے اور بہار اور اللہ کریم کی ساری نعمتیں اسی مختصر زندگی کی بنیاد پر نصیب ہوں گی۔ تھوڑا سا وقت ہے، اسے اچھے طریقے سے گزار لے تو ایک بہت ہی خوبصورت زندگی کا نقشہ ہے جو اللہ نے اس کے لیے طے کر رکھا ہے۔ تو اس چھوٹی سی زندگی میں ایک بڑا امتحان ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لکل امت فتنہ، ہر امت کے لیے ایک خاص آزمائش ہوتی ہے، ایک امتحان ہوتا ہے۔ وہ فتنہ تو امتی المال، میری امت کی آزمائش اور فتنہ اور امتحان وہ اس زندگی میں مال ہے۔ مال اس مختصر سی زندگی میں ایک بڑی آزمائش ہے مال۔ آپ نے یہ بتایا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس دنیا میں اس مال کی اہمیت بڑھتی چلی جائے گی، اس کا ہرس و ہوس بڑھتا چلا جائے گا ہر گزرتے دن کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے نبوت کی آنکھ سے اور نبوت کے علم سے ہمیں بتا دیا ہے کہ اس دولت کی بڑی اہمیت ہو جائے گی۔ اگر دنیا میں آج دیکھیں تو ملکوں کے تمام تر فیصلے اسی مال و دولت اور معیشت کے گرد گھومتے ہیں۔ آج دنیا میں ملکوں کے تعلقات دیکھیں تو مرکزی چیز یہی معیشت اور مال و دولت ہوا کرتا ہے۔ قومی سطح پہ دیکھیں تو ان کے تمام تر پالیسیاں اسی معیشت اور مال و دولت کے گرد گھومتی ہیں۔ آپ نجی زندگی میں آ جائیں، تو رشتے ناطے کے جتنے تعلقات ہیں وہ اسی دولت کے بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں. گھریلو زندگی میں آ جائیں تو بچوں کی معاش اور اس کی دنیا کی خوشحالی اسی کو سامنے رکھ کر اس کے حق میں فیصلے ہوتے ہیں. اور یہ انسان اپنی 24 گھنٹے کی زندگی دیکھے تو اسے نظر آئے گا کہ اس کے 24 گھنٹے کی زندگی اسی مال کے گرد گھومتی. باقی ساری چیزیں ثانوی درجے کی ہیں. سب کچھ اس کے گرد ہوتا ہے. صبح سے لے کر شام تک, شام سے لے کر صبح تک اس شخص پہ فکر کیا سوار ہے؟ معاش گنتی گنتی ہو گئی. کتنا کما لیا اور فکر کیا سوار ہے کیسے کمانا ہے. اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے جو آدمی صبح یوں کرتا ہے کہ اسے یہ فکر سوار ہو معاش کی اور پیسوں کی اور اس دنیا کی, تو اللہ اس کے معاملات کو اور بکھیر دیتا ہے. اور اسے ملتا وہی ہے جو اس کے لیے مقدر میں طے ہوتا ہے. اور جو خوش نصیب ہے صبح ہوتی اس پہ سوار ہوتی فکر آخرت, میری وہ زندگی کیسے اچھی ہو جائے گی, اللہ کیسے راضی ہو جائے گا. فرمایا اللہ اس کے دنیاوی امور کو سمیٹ دیتا ہے اور اس کی زمینوں کے کاروبار کے معاملات کا تحفظ فرماتے ہیں. اور جو مقدر ہے عزت کے ساتھ اس کے قدموں میں اسے مل جاتا ہے. تو ملکوں کے سطح پہ دیکھیں, قومی سطح پہ دیکھیں, اپنی نجی زندگی میں دیکھیں تو اندازہ ہوگا اس معاش نے, اس معیشت نے, اس مال و دولت نے کتنی اہمیت پالی ہے. نبی کی بات سچی ہے کہ ہر امت کی کوئی نہ کوئی آزمائش ہوگی. چونکہ میری امت, میری پیغمبری قیامت تک ہے, تو ہر آئے دن اس دولت کی اہمیت بڑھتی چلی جائے گی. پہلے فکر ہوتی تھی بچہ نیک بن جائے, اچھا بن جائے, سیرت اچھی ہو جائے, کردار اچھا ہو جائے. اب اس میں سے کوئی چیز نہیں, اب ایسا کچھ پڑھانا سکھانا ہے کہ آمدنی اچھی ہو جائے, معاش اچھا ہو جائے. پہلے بچیاں وہاں بھیجتے تھے, بچیاں وہاں دیا کرتے تھے جہاں یہ تھا کہ انسان اچھا ہو, کردار اچھا ہو, اخلاق اچھا ہو, ایمان اچھا ہو. اب دیکھا جاتا ہے سب سے پہلے کماتا کیا ہے, کرتا کیا ہے, آمدنی کتنی ہے. کوئی پرواہ نہیں کہ مسلمانوں کی طرح نماز بھی پڑھتا ہے نہیں پڑھتا, شرم و حیا بھی ہے یا نہیں, کوئی اللہ کو بھی جانتا پہچانتا, کماتا کیا ہے. اچھا کمانے کے لیے اس نے پڑھا کتنا ہے, اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے دولت کی بنیاد پر رشتے تو یہودی کیا کرتے تھے, حسن کو عیسائی دیکھتے تھے, مسلمان تو دینداری دیکھا کرتا تھا. اخلاق و کردار دیکھا کرتا تھا. لیکن سچی نبی کی بات سچی کہ میری امت کا خاص امتحان ازمائش اس دولت میں ہوگا. انسان سمجھ میں, عقل میں سارے حیوانوں سے بہت ممتاز اور نمایاں ہے. اسی عقل و دانش سے سب کو اپنے تابع کر لیتا ہے, قابو کر لیتا ہے. لیکن اس انسان کو یہ موٹی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ نے ہر ذی روح چیز کی, ہر زیرو چیز کی رزق کی اور معاش کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی ہے. جانور سمجھتا ہے, اس لیے اسے اتنی ذخیرہ اندوزی کرنے کی فکر نہیں ہوتی. وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا, کتنے ہی تم دیکھو گے چھپائے جانور پرندے جو ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے, گھونسلوں سے نکلتے ہیں اڑتے ہیں پیٹ بھر جاتے. اللہ یرزقوا, اللہ انہیں دیتا. وَإِيَّاكُمْ, تو تمہیں بھی تو وہی دیتا ہے. تمہیں بھی تو وہی دیتا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, اتنی زور کی بات ہے اس جملے میں, اتنی تاکید ہے, اتنا زور ہے اس کلام میں, اور سارا زور اس بات پر ہے کہ یقین رکھنا رزاق اللہ ہے. رزاق اللہ. وفی السماء رزقکم, تمہاری روزی کے فیصلے آسمانوں پر ہیں. رزق وہیں سے, لیکن اس معاش نے, اس دولت نے, اس معیشت نے زندگی میں اتنی اہمیت پا لی ہے کہ دوسری اور کوئی فکر ہے ہی نہیں. اللہ کریم کہتے ہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا فرما بردار اور مطیع ہو جاتا ہے نا, اللہ اس کے ہو جاتا ہے. یعنی ہر حال میں اللہ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. ہر حال میں اللہ کی مدد اور نصرت, کیونکہ یہ اللہ کا فرما بردار ہے, اللہ کا مطیع ہے. جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت فرمائی. فرمایا سفیان, اگر تمہیں تمہاری چاہت کی چیز مل جائے نا تو الحمدللہ کی کثرت کیا کرو, اور اگر کوئی چیز ناگوار پیش آ جائے نا تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ کی کثرت کیا کرو, اور اگر رزق کے دیر میں دیر سویر ہو جائے, رزق کی آمد میں دیر سویر ہو جائے تو استغفار کی کثرت کیا کرو. کہیں تیری خطا ہے جو رکاوٹ ڈال دی, ورنہ تیرے مقدر کا رزق, جیسے کوئی آدمی موت سے فرار پاتا ہے تو موت پھر بھی اسے آ جاتی ہے, ایسی کوئی آدمی اپنے رزق سے بھاگے اس کا رزق اسے پھر بھی پا لیتا ہے, مرے گا نہیں جب تک کہ اس کے مقدر کا رزق اس تک پہنچ نہ جائے, مرے گا نہیں. اگر دیر سویر ہو رہی, فرمایا معافی مانگ لے اللہ سے, معافی کثرت کر. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب آئے, کہ حضرت دعا کریں اللہ رحمت کی بارشیں بھیج دے. فرما استغفار کرو. فرما دعا کریں اللہ کوئی نرینہ اولاد دے دے. کچھ عرصے کے بعد ایک اور آدمی آیا کہا استغفار کر. کچھ عرصے کے بعد ایک صاحب آئے کہنے لگے رزق کی بڑی تنگی ہے دعا کر دے. حضرت نے فرمایا استغفار کریں. پاس بیٹھنے والوں نے کہا مسائل مختلف تھے, پریشانیاں مختلف تھیں, نسخہ ایک ہی ہے. فرما اللہ نے یہ کہا فقلت استغفروا ربکم, آگے بتایا یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، معافی مانگو گے اللہ تمہارا مال تمہیں عطا فرما دے گا، تمہارا رزق بڑھا دے گا. تو جو چیز طے ہے اس کے لیے حلال راستہ تو صحیح ہے، جائز راستہ تو صحیح ہے، لیکن اس کے غم میں گھلنا، اور زندگی میں اس کو اتنی اہمیت دے دینا کہ سب چیزیں ثانوی، حتیٰ کہ آخرت کی زندگی بھی اس پہ قربان، حتیٰ کہ بچے بچوں کی دینداری بھی اس پہ قربان، حتیٰ کہ اس دن رات کا سکون بھی اس پہ قربان. تو دولت کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو یہ فتنہ ہے، بڑی آزمائش ہے، اور ہر آئے دن اس دولت کی اہمیت بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہر آئے دن. میں عرض کروں ملک کی دنیا کی سطح پہ دیکھیں تو سارے تعلقات اس مال اور معیشت کے گرد گھومتے، صلح کے ہوں یا جنگ کے ہوں. قومی سطح پہ دیکھیں تو پہلی ترجیح معاش اور مال ہوتا ہے، چاہے اس پر قوم کے اخلاق تباہ ہوں لیکن معیشت ترقی ہونی چاہیے، بس چاہے نسل تباہ ہو جائے. تعلیم کا موضوع دیکھیں تو پورا تعلیمی نظام اس پہ کھڑا ہے کہ مال کیسے کمانا ہے اور کتنا زیادہ کمانا ہے اور کتنا جلدی کمانا ہے. آج تعلیم کا موضوع یہ بن گیا، حالانکہ تعلیم کا موضوع تو انسان بنانا تھا، اخلاق بنانے تھے، انسانیت زندہ کرنی تھی. دولت کو اہمیت اتنی ہو گئی، اور جو تعلیم زیادہ کمانے کے لیے ہے وہ اتنی مہنگی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وہ فتنہ تو امتی المال، میری امت کا بڑا امتحان مال میں، یہ بڑی آزمائش ہے میری امت کی. کہ لوگ اس مال کے خاطر ایمان دے دیں گے، دین دے دیں گے، اولادیں دے دیں گے، مال آنا چاہیے. اور اتنی دھوکے کی بات ہے، مال بڑھ رہا ہے زندگی تھوڑی ہو رہی ہے، مال بڑھ رہا ہے زندگی تھوڑی ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ کون سی عقل مندی ہے؟ مزہ تو ہو نا پھر زندگی بھی بڑھ جائے. مال بڑھتا چلا جا رہا ہے زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے. اور سوچ اسی کی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ، وہ مسلمان بڑا کامیاب ہے جسے اللہ رب العزت ضرورت کی روزی دے دے اور پھر اس پر قناعت بھی دے دے، اس پہ وہ راضی بھی ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اللہ کسی کے ساتھ بھلائی چاہتے ہیں نا، بھلائی چاہتے ہیں، تو اللہ اس کی تقسیم کردہ روزی پر اسے مطمئن کر دیتے اور پھر اس میں برکت بھی دے دیتے، اور جس کے لیے اللہ کے ہاں بھلائی نہیں ہوتی وہ اللہ کی طرف سے تقسیم شدہ رزق پہ راضی بھی نہیں ہوتا اور اس کے لیے برکت بھی نہیں ہوتی, وہ ہرس و ہوس کی آگ میں جلتا ہی رہتا ہے. مال والا وہ نہیں ہوتا جس کے پاس دولت زیادہ ہو, جس کے پاس وسائل زیادہ ہو. غنی وہ شخص ہوتا ہے جس کے دل کو اللہ رب العزت قناعت کی دولت عطا فرما دے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے, فرمایا کرتے تھے, اللہم انی اسالک ایمانا یباشر قلبی حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی ورضا من المعیشۃ ما قسمت لی. اللہ مجھے ایسا ایمان دے دینا, ایسا ایمان دے دینا کہ آپ دو میرے لیے مقدر اور طے کریں, میں دل و جان سے اس پہ راضی ہو جاؤں. سبحان اللہ, جو آپ نے میرے لیے طے کر دیا میں دل و جان سے اس پہ راضی ہو جاؤں. اے اللہ ایسا ایمان دے دے. بہت بڑی ایمان ہے نا. ایسا ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں. تو آج یہ مال فتنہ ہے. حضرت حذیفہ فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ مال معبود باطل ہے. معبود باطل کہ لوگ اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جیسے اس کی پوجا کر رہے ہیں. دولت ہی سب کچھ ہے. حالانکہ دولت کے اندر یہ تاثیر نہیں ہے کہ اس سے آپ کو سکون مل جائے. وہ ایک ذریعہ ہے, لیکن اس کے اندر سکون وہ تو اللہ کے حکم سے آتا ہے. کتنے دولت مند ہوتے ہیں سکون سے محروم ہوتے ہیں. کتنا مال ہوتا ہے راحت سے خالی ہوتی ہے زندگی. لیکن اسی کے پیچھے پوری زندگی گزر رہی ہوتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس فتنے سے آگاہ فرمایا کہ دیکھو یہ کہیں مصیبت نہ بن جائے, یہ کہیں تمہاری زندگی کا سب سے بڑا مقصد, سب سے بڑی ترجیح نہ ہو جائے, کہیں تمہاری زندگی میں اس کو مرکزی حیثیت حاصل نہ ہو کہ تم سوچتی ہو اسی کی بنیاد پر, تمہارے فیصلے سارے اسی کے ماتحت ہوتے ہیں. آخرت کو سامنے رکھو, زندگی کا مقصد سامنے رکھو. ہاں اس کے لیے حلال راستہ ہے, جائز راستہ ہے, لیکن ایسا نہیں کہ ہر وقت فکر ہی اسی کی سوار ہے. جو چیز فکر کرنے کی ہے نا وہ تو یہ کہ میری آخرت, میری وہ زندگی, میں اس زندگی میں کتنا قیمتی بن سکتا ہوں, میری اس منڈی میں کتنی بڑھیا قیمت لگے گی, میں تو یہ محنت کرنی ہے. ان دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ, یہ دنیا تو تمہاری خدمت کے لیے ہم نے پیدا کی ہے اور تمہیں تو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. ہم اس کی خدمت میں لگ گئے. آخرت کو سامنے رکھ کر پھر مال مل جائے, مال کی نعمت مل جائے اور اس کو ایک ذریعے کے طور پہ استعمال کرے, آخرت اچھی ہو جائے گی. بچے لقمہ حلال کھا کے اپنی زندگی کے مقصد پہ, انہیں زندگی کا مقصد مل جائے. ٹھیک ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے, نعم المال للرجل الصالح, یہ مال بڑی اچھی چیز ہے, لیکن کس کے لیے؟ نیک آدمی کے لیے. نیک آدمی کے لیے, جس کو مال کا بخار نہیں ہے, جس کے اندر مال و دولت کی محبت اور حرص نہیں ہے, اچھے آدمی کے لیے کہ مال بڑھ رہا ہے اس کی زندگی میں اللہ کی فرما برداری بڑھ رہی ہے, اللہ کی اطاعت بڑھ رہی ہے, اللہ کا خوف بڑھ رہا ہے, اللہ سے تعلق بڑھ رہا ہے. اللہ کے نبی نے اس مال سے پناہ مانگی, جو مال آنے سے آدمی میں سرکشی پیدا ہو جائے. وہ تھوڑا مال بہت بڑھیا ہے اس زیادہ مال سے جو آدمی کو سرکش کر دے, غرور میں مبتلا کر دے, تکبر میں مبتلا کر دے, گناہوں کی گندگیوں میں مبتلا کر دے, رسم و رواج و خرافات میں لگا دے, اس سے وہ تھوڑا مال بہت بڑی خیر ہے اس میں. اس زیادہ مال کے مقابلے میں جو آدمی کو سرکش اور اللہ سے غافل کر دے. اچھا مال اچھے لوگوں کے پاس ہو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کم آمدنی والے حضرات تشریف لائے اور انہیں رشک تھا مال والوں پر, لیکن وہ مال والے ایسے تھے واقعی مال والے تھے, مالدار تھے, دین کے لحاظ سے بھی مالدار تھے. وہ کہنے لگے, یا رسول اللہ, ہم جیسی نیکیاں یہ مالدار بھی کرتے ہیں, لیکن ان کے پاس مال کی دولت ہے جس میں یہ کثرت سے صدقات نکالتے ہیں, خیرات نکالتے ہیں, ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں, فریضہ زکات ادا ہوتا ہے, بہت ساری نیکیاں انہیں مال سے حاصل ہوتی ہیں, اور مال تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے, یہ تو نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ گئے اور دنیا میں بھی اس نعمت سے فائدہ اٹھا رہے, نیکیوں میں آگے بڑھ گئے. یعنی اگر رشک بھی ہے تو اس پر کہ ان کے پاس یہ ذریعہ ہے جس سے نیکیوں میں آگے بڑھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم ہر نماز کے بعد یہ ذکر کر لیا کرو, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, 33 مرتبہ, 34 مرتبہ. تم صاحب حیثیت لوگوں کی نیکیوں کے برابر, تم بھی ان کے برابر ہو جاؤ گے. اللہ کی شان یہ بات مالدار لوگوں کو پتہ لگ گئی. تو اللہ کے نبی نے جو ان غریبوں کو عمل بتایا تھا, ان مالداروں نے بھی کرنا چاہتا. یہ کہاں پیچھے رہتے ہیں, یہ نیکیوں میں کہاں پیچھے رہتے ہیں بھائی. یہاں تو مقابلہ ہی اس پہ تھا کہ کون نیکیوں میں آگے بڑھے. تو جب یہ بات آئی تو وہ پھر غربا, پھر حضور کی خدمت میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ, یہ تو نیکیاں آپ نے ہمیں بتائی تھیں, انہوں نے بھی کرنی شروع کر دی, یہ پھر ہم سے آگے ہو گئے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اگر مال ایسے لوگوں کے ہاتھ میں تو یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے, پھر اللہ جیسے چاہے عطا فضل, یہ تو بڑا فضل ہے, پھر اللہ, یہ تو پھر اللہ کا بڑا فضل. کہ اللہ کا قرب بڑھ رہا, اللہ سے تعلق بڑھ رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالی حالت اچھی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے, مسلمانوں کی مال کی ضرورت پڑی دین کے لیے, آپ نے اعلان فرما دیا. حضرت عمر فرمانے لگے, آج موقع اچھا ہے, آج اس خرچ کرنے کی نیکی میں میں حضرت صدیق سے آج آگے نکل جاؤں گا, کیونکہ یہ کبھی موقع دیتے نہیں آگے نکلنے کا. آج مالی حیثیت میری اچھی ہے, میں ان سے آگے نکل جاؤں گا. جتنی آمدنی تھی, جتنی آمدنی تھی, اس کا آدھا لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے. ہم تو زکات بھی نکالتے ہیں, کتنا میاں, 40واں حصہ, وہ بھی سال میں ایک مرتبہ, وہ بھی بڑی مشکل ہوتی ہے.
آدھا مال لے کے آ گئے۔
میرے عزیزو، دنیا وہ بھی کماتے تھے، مال ان کے پاس بھی آتا تھا، بازاروں میں تجارت وہ بھی کرتے تھے، زراعت وہ بھی کیا کرتے تھے، منڈیوں میں وہ بھی بیٹھا کرتے تھے، لیکن وہ یہ سب کچھ کرتے تھے آخرت سنوارنے کے لیے۔ یہ سب کچھ وہ کرتے تھے آخرت سنوارنے کے لیے۔ ہم تو بس اوقات دین کا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں دنیا بنانے کے لیے۔ ان کی دنیا بھی آخرت تھی، اور ہمارے دلوں میں دنیا ایسی گھری ہوتی ہے کہ ہمارا دین بھی دنیا ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اس دین کے کام میں دنیا کیا فائدہ ہو، اس سے دنیا کو کیا نفع ملے گا۔ وہ بھی بازاروں میں جایا کرتے تھے، منڈیوں میں جایا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے، کمایا کیا کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن ان کے پیش نظر آخرت ہوتی تھی۔ تو ان کی ساری دنیا آخرت۔ پھر مجال ہے یہ دنیا ان کی آخرت خراب ہونے کا ذریعہ بنے، بلکہ یہ دنیا تو ان کی آخرت تعمیر کر رہی۔ آدھا لے کے چلے گئے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت صدیق آئے رضی اللہ تعالیٰ، وہ کیا کرتے ہیں، وہ گھر کا سارا سامان ہی سمیٹ کے لے آتے ہیں۔ پوچھا عمر کیا رہا، کہا رسول اللہ آدھا۔ صدیق تم کیا، کہا رسول اللہ سارا ہی لے آیا، کیا گھر میں اللہ اور اللہ کا رسول کا نام۔ حضرت عمر فرمانے لگے بھائی ہم اس سے آگے نہیں نکل سکتے، اس سے آگے نہیں نکل سکتے۔ نعم المال للرجل الصالح، یہ مال بہت اچھا ہے، اللہ کا فضل ہے، لیکن کسی اچھے آدمی کے پاس آئے نا۔ تو یہ مال اس طریقے سے جب آتا ہے تو میرے عزیزو پھر تو تعمیر ہوتی ہے، پھر تو خیر پھیلتی ہے، نیکیاں پھیلتی ہیں، اللہ قرب بڑھتا ہے۔ لیکن اگر یہ مال محض دنیا کے لیے اکٹھا کیا جائے، یہ اللہ سے دور کر دیتا ہے، یہ اللہ سے دور کر دیتا ہے، اللہ تعالی سے غافل کر دیتا ہے۔ اور جس قدر آتا چلا جاتا ہے اسی قدر اس کے عبادت کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ خیال ہی ادھر ہے بازار میں، تلاوت کا وقت نہیں، نماز کا بھی وقت نہیں، حلال حرام کی بھی فکر ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، صحیح غلط کی تمیز بھی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور جو آ رہا ہے کوئی پرواہ نہیں کہ خرچ صحیح جگہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، رسم رواج زندہ ہو رہے ہیں، ریا اور نام و نمود بڑھ رہا ہے، اسراف بڑھ رہا ہے، تو یہ مال وبال ہے، یہ وبال ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ فرمایا میری امت کا خاص فتنہ، خاص ازمائش اس مال میں ہے۔ بہت خوش نصیب آدمی وہ جسے اللہ مال بھی استعمال کے لیے دے اور اس کی فتنوں سے بھی محفوظ رکھے، اور اس مال کے ساتھ جو خامیاں کمزوریاں برائیاں آتی ہیں اس سے بھی محفوظ رکھے۔ دل میں یہ مال نہ ہو، دل میں نہ ہو۔ دیکھو نا، دنیا آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے گھر اور دکان، جیسے گھر اور دکان۔ آدمی دکان میں تھوڑی دیر کے لیے جاتا ہے، اور کیوں جاتا ہے، گھر کے معاملات اچھے کرنے کے لیے نا، اس لیے جاتا ہے نا کہ گھر کے معاملات ٹھیک رہے، اس لیے دکان جاتا ہے، اس لیے فیکٹری جاتا ہے۔ لیکن کوئی نادان ہو اسے گھر کی تو پرواہ نہ ہو، فیکٹری میں رہ جائے، دکان ہی میں رہ جائے، کیا کہیں گے، مجنون ہے، مجنون ہے۔ تو دنیا آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے دنیا میں گھر اور دکان۔ تو اسی طرح ہم دنیا میں آئے ہیں اس گھر کے لیے،
گھر ہمارا وہ ہے، یہ ہماری دکان ہے، اس دکان میں تو وہ کرنا ہے کہ وہ گھر اچھا ہو جائے،
اور ہم یہیں کے ہو کے رہ گئے،
ہم یہیں کے ہو کے رہ گئے،
تو مجنون ہے نا، دیکھو نا میرے بھائیو، اگر کوئی آدمی گھر سے دکان جاتا ہے، گھر سے فیکٹری جاتا ہے، کیوں جاتا ہے؟ گھر کے معاملات ٹھیک رہے، بچوں کی ضروریات ٹھیک رہیں، اپنی ضروریات ٹھیک رہیں، اس لیے فیکٹری جاتا ہے، اس لیے کارخانے جاتا ہے، اس لیے دکان جاتا ہے۔ لیکن کوئی آدمی گھر سے بالکل بے پرواہ ہو جائے اور دکان کا ہی ہو کے رہ جائے، کیا کہیں گے؟ پاگل ہے، عقل ختم ہے۔ ایسی دنیا آخرت کی مثال ایسی ہے بھائی، یہ دنیا تو دکان ہے، ایک فیکٹری ہے، ایک کارخانہ ہے، یہ کیوں آئے ہیں؟ اس گھر کو سنوارنے کے لیے، اور اس کو ہم بھول گئے، اور ہم اس دکان ہی کے ہو کے رہ گئے۔ یہ مجنون ہے، یہ عقل سے خالی ہے۔ سنوارنا تو وہ تھا اپنا گھر، اور ہم اسی میں لگ گئے۔ تجھے بڑا دھوکہ ہو رہا ہے معاش کے سلسلے میں، مال کمانے میں بڑا دھوکہ ہے، اور اس کی فکر مسلط ہے، سوار ہے۔ اور اتنی وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ مال کی محبت ہے بڑا شدید ہے، بڑا شدید ہے، اس کے مقابلے میں یہ کسی کو خاطر میں نہیں لے کے آتا۔ سب سے بڑی فکر اس کی یہی ہے۔ بتائیے نا، بچوں کی تعلیم میں، تربیت میں موضوع کیا ہوتا ہے؟ اچھا کمال ہے، یہ تو فکر نہیں ہوتی نا کہ اچھا مسلمان ہو جائے۔ چوبیس گھنٹے کے اندر کس چیز کی فکر ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے گھر والوں کی آخرت اچھی ہو جائے، یہ فکر ہوتی ہے کہ معاش اچھا ہو جائے۔ اس لیے اس دور میں ہر گمراہی، ہر گمراہی اور ہر بے دینی اور ہر فتنہ معاش اور مال و دولت کی سواری پہ سوار ہو کے آ رہا ہے۔ جو بھی گمراہی آ رہی ہے وہ معیشت کے راستے سے آ رہی ہے، مال و دولت کے راستے سے آ رہی ہے۔ شیطانی قوتوں نے اس کو ہتھیار بنا لیا، اس کو اپنی فتنوں کے لیے سواری بنا لیا۔ اگر مسلمان معاشرے کو گندا کرنا ہے، بے آبرو کرنا ہے، ان سے شرم و حیات لینی ہے، انہیں بے دین بنانا ہے، تو کون سا ہتھیار ہے؟ معیشت، اقتصادی، اقتصاد، یہ تو فتنہ ہے۔ ان کے پاؤں میں غلامی کی زنجیریں ڈالنی ہیں، انہیں ہمیشہ غلام بنا کے رکھنا ہے، تو کون سا ہتھیار ہے؟ معیشت۔ انہیں زیر کرنا ہے، ان سے اپنے مطالبات منوانے ہیں، کون سا ہتھیار ہے؟ معیشت۔ اور پھر دل و دماغ میں اس کی اہمیت اتنی بٹھا دی، حالانکہ مسلمان ہے اور اس کا ایمان ہے کہ رزاق اللہ ہے، رزاق اللہ ہے، ہم دنیا میں نہیں آئے تھے۔ ہمیں سب سے اہم مسئلہ یہی پڑھایا گیا تھا دنیا میں آنے سے پہلے، اور یہ سبق پڑھایا تھا، الست بربکم، بتاؤ تمہیں پالتا کون ہے؟ دنیا میں آنے سے پہلے یہ سبق پڑھایا تھا، عالم ارواح میں بھی یہ سبق یاد کرایا تھا، الست بربکم، قالوا بلا، پالتے تو آپ ہیں۔ پھر پریکٹیکل کرایا، اماں کے پیٹ میں ہے، جھلی میں ہے، رحم میں ہے، بتائیے وہاں رزق کون پہنچا رہا ہے؟
وہاں ضروریات کا کفیل اور ضامن کون ہے؟ وہاں پرورش کون کر رہا ہے؟ اچھا اس دور سے ہر انسان ہو کے آتا ہے نا، تو سبق یاد رکھے نا کہ پالتا کون ہے. پھر اس کی تربیت کے لیے جب قرآن اترا تو جو پہلا پیغام آیا، اس کی تربیت کے لیے، اس کی نشو نما کے لیے، اس کی ذہن سازی کے لیے، اس کی فکر کی سلامتی کے لیے جب قرآن آیا تو جو پہلا سبق آیا، پہلا پیغام، اقرا بسم رب، اپنے رب کا تعارف پڑھو، اپنے رب کو پہچانو، پالتا کون ہے. اچھا نماز ہم پڑھتے رہتے ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں، سنت بھی پڑھتے ہیں، فرض بھی پڑھتے ہیں، بتائیے کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. صرف انسانوں کے جہان نہیں، بے شمار جہانوں کا پالنے والا ایک ذات، پالتا وہ ہے، لیکن دکان میں جا کے بھول جاتا ہے، فیکٹری میں جا کے بھول جاتا ہے، کارخانے میں جا کے بھول جاتا ہے. اگر یہ سبق یاد ہو جائے پالتا وہ ہے تو بتائیے، یہ معاش بھی کوئی اس کی فکر بن سکتی ہے؟ جائز روزگار حلال طریقہ اختیار کرے گا سنت سمجھ کے، لیکن یہ معاش اس کے لیے پریشانی کا باعث نہیں بنے. پالتا وہ ہے، ہاں وہ حکیم ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ حکیم ذات ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو تھوڑا دیتا ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کسی کو ہم نے معاشی طور پہ اوپر رکھا ہے، کسی کو نیچے رکھا ہے، دنیا کا نظام چلتا ہے. سب برابر ہوں تو بتا ماسی کہاں سے آئے گی؟ ماتحت کام کام کریں گے؟ جب سب ہی چودھری بن جائیں گے تو نظام کیسے بنے گا؟ تو اللہ نے ایک نظام بنایا اس دنیا کو چلانے کا. لیکن وہ حکیم ہے، تو جس کو جتنا دے رہا ہے اگر اس پہ وہ راضی ہے، سبحان اللہ، برکت ہو جائے گی. برکت کا مطلب کیا ہے؟ یہ محتاج نہیں رہے گا، یہ پریشان نہیں رہے گا، یہ تنگ دل نہیں رہے گا. رزق مقدر ہے، یہ یقین ہو جائے، یہ ایمان ہو جائے تو بتائیے مسلمانوں کا کوئی بڑا مسئلہ معاش ہو سکتا ہے؟ مال ہو سکتا ہے؟ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ آل محمد کو رزق دے دے، لیکن وہ تو اتنا جو اسے کافی ہو جائے. آل محمد کو اتنا رزق دے دے جو اسے کافی ہو جائے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے. یہ تو ہمارے پیغمبر کی دعا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے مانگ رہے ہیں. تو رزق میں آسانی مانگیں، برکت مانگیں، لیکن میرے عزیزو اس کو ذریعہ بنائیں آخرت سنوارنے کا، آخرت سنوارنے کا، کہ وہ بڑھیا ہو جائے. یہ تو اللہ نے ایک مقدر کر رکھا ہے، طے کر رکھا ہے، ملنا ہے. اگر کوئی آدمی ہوا کے دوش پہ سوار ہو جائے اور اپنے رزق سے بھاگے، تو اس کا رزق بجلی پہ سوار ہو کے اس تک پہنچ جائے گا. پہنچ جائے گا، نہیں مرے گا جب تک کہ اماں کے پیڑ سے لکھا رزق کھا نہ لے، استعمال نہ کر لے. تو جب اتنا فیصلہ اٹل ہے، تو پھر میرے عزیزو یہ چیزیں کوئی پریشانی کی چیز نہیں. ہاں فکر مندی کی چیز یہ ہے کہ ہماری آخرت بڑھیا ہو جائے اور آخرت کے لحاظ سے میں قیمتی بن جاؤں. جیسے ہم فکر ہوتی ہے نا کہ یہاں میرا گھر قیمتی بن جائے, میری سواری قیمتی بن جائے, میرے ساز و سامان قیمتی بن جائے, تو اصل فکر یہ ہے کہ ہم آخرت کی منڈی میں قیمتی بن جائیں, کچھ ایسی کمائی کر کے جائیں, کچھ ایسا کر کے جائیں کہ اس منڈی میں ہماری قیمت خوب لگے, کہ ہمیں دیکھ کر اللہ راضی ہو جائے, ہمیں دیکھ کر اللہ خوش ہو جائے. اپنے آپ کو قیمتی بنائے نا بھائی. ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, آ گیا میرا بندہ, آ گیا میرا بندہ جو مجھ سے راضی رہا ہے, میں بھی اس سے راضی ہوں. ایسی آواز آئے نا, ایسا استقبال ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو. رضی اللہ عنہم و رضوا, کتنے خوش نصیب ہو گئے. اللہ کہتا میں ان سے راضی اور میں بھی انہیں اتنا دوں گا کہ اللہ بھی یہ بھی مجھ سے راضی. ولسوف یرضى, ولسوف, اتنا دوں گا, اتنا دوں گا کہ یہ بھی راضی ہو جائیں گے. تو یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے بھائی, ایک دکان ہے, ایک فیکٹری ہے, ایک کارخانہ ہے, گھر آگے ہے. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفقت سے اپنی امت کی خیر خائی میں یہ ہمیں پیغام دیا ہے کہ اس میں مال بڑا فتنہ بنتا ہے, مال بڑی آزمائش بنتی ہے. ہر آئے دن اس مال کی حرص و حوث بڑھے گی, زندگیوں میں اس کی اہمیت بڑھتی چلی جائے گی, کہیں بس ہی نہیں ہے. دیکھو نا ہمارے رشتے ناطے جتنے خراب ہیں, جب پیچھے جائیں گے تو مال کا مسئلہ, زمین کا مسئلہ, سارے تعلقات, برسوں کے برسوں تعلقات سب خراب. مال, ارے خونی رشتے, نفرتوں کی دیوار, کیوں؟ مال. بہن بھائی کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی, مال. بھائی بھائی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے, مال. یہ اتنی اہمیت حاصل کر گیا کہ رشتے ثانوی درجے کے, قدریں ثانوی درجے کی, محبت پیار ثانوی درجے کے. اب تو وہ سب چیزیں مال کے تابع ہیں. جس سے مجھے نفع ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے, وہ بھائی بھی ٹھیک ہے, وہ بہن بھی ٹھیک ہے, وہ سب ٹھیک ہے. تو مال نے اتنی زندگی میں اہمیت پالی ہے, یہ بڑا فتنہ ہے. تو اللہ رب العزت یہ مال ہم سب کے حق میں اپنا فضل بنا دے, اپنی رحمت بنا دے کہ ہم اس مال کی جتنی خامیاں ہیں, کمزوریاں ہیں, عیب ہیں, اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرما دے. ہمارے حق میں یہ رحمت بنے نا, اسے ہماری آخرت بنے, اس سے ہماری آخرت سنورے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی مبارک زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, عدد خلقہ وزنة عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. ہم سب کا کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے, ایمان والی, عافیت والی, صحت والی زندگی عطا فرما, اپنے فضل سے اپنی محبت نصیب فرما, اپنے پیارے حبیب کی محبت نصیب فرما. اے اللہ اپنے محبوب لوگوں کی محبت نصیب فرما, ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما. مولا کریم اپنی پسند کا جینا نصیب فرما, اپنی پسند کی موت نصیب فرما. اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات کی, سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما, مشکلات کو آسان فرما, پریشانیوں کو ختم فرما,
اپنے فضل سے ہر ماں باپ کو اپنے بچے بچیوں میں خوشیاں نصیب فرما، اولادوں کی نافرمانیوں سے آزمائشوں سے محفوظ فرما، اے اللہ اولادیں ماں باپ کے لیے رحمت بنا، صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ اپنا بھی فرما بردار بنا، بچے بچیوں کی تعلیم کے تربیت کے زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما، مولا کریم اپنے فضل سے آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کر ہم سبھی کو زندگی کے فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما، بری زندگی سے، بری موت سے، بری صحبت سے، برے لوگوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، شریروں سے، شر سے محفوظ فرما، حسد سے، حاسدوں سے حفاظت فرما، اے اللہ اپنے فضل سے ہر قسم کے برائی جانے والوں کے فتنوں سے محفوظ فرما، مولا کریم قدم قدم پہ ہماری مدد اور نصرت فرما، ہم سب کی مالوں کی، جانوں کی، عزتوں کی، دین کی، ایمان کی حفاظت فرما، مولا کریم اپنے فضل سے حلال نصیب فرما، برکت والا نصیب فرما، آسانی کا رزق نصیب فرما، سہولت کا عطا فرما، اے مولا کریم ہر قسم کے حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما، مال و دولت کے فتنے سے محفوظ فرما، اے مولا کریم مال و دولت کی برائیوں سے محفوظ فرما، دولت مال مولا کریم اپنے فضل کی شکل میں عطا فرما، اپنی نعمت اور رحمت کی شکل میں عطا فرما، اے مولا کریم اپنے فضل سے جو جو تیری نعمتوں میں اضافہ ہو اپنے قرب میں، اپنے تعلق میں اضافہ نصیب فرما، جو جو خوشحالی میں اضافہ ہو اپنی فرما برداری اور اطاعت میں ترقی نصیب فرما، اے مولا کریم ہر قسم کی غفلتوں سے محفوظ فرما، ہر قسم کے برائیوں سے محفوظ فرما، ہمیں اپنے گھروں کا ماحول 100% دین کے مطابق ڈھالنے کی توفیق نصیب فرما، مولا کریم ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، مسلمانوں کو ایمان اسلام پر باہمی اتفاق و اتحاد نصیب فرما، مسلمانوں میں اسلامی اخوت کو زندہ فرما، اسلامی بھائی چارہ عام فرما، رنگ نسل وطن علاقے نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما، مولا کریم دین کی خدمت کی جتنی شکلیں ہیں تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما، جو بھی جہاں کہیں بھی دین کی محنت اخلاص کے ساتھ کر رہے اے مولا کریم ان کی مدد اور نصرت فرما، ہمیں بھی مخلصوں میں شامل فرما، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما، اپنے فضل سے وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، یا ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی جتنی قوتیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما، شر کی اور برائی کی اور تخریب کی جتنی طاقتیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما، دین کی سربلندی اور اسلام کے اشاعت کے لیے ہماری زندگیاں، صلاحیتیں، وسائل قبول فرما، ہماری اولادوں کو قبول فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب. ایک اعلان ہے خاص طور پہ نیچے خواتین کے لیے، بس خواتین سے گزارش یہ کہ جو بچیاں خدمت میں ہوتی ہیں نا ان کے ساتھ تعاون فرمایا کریں، اور جو ایک نظم بنایا ہے چھوٹے بچوں کا جہاں رہنا ہے وہاں پھر چھوٹے بچے رہیں، یہاں تاکہ مسجد کا تقدس اور یہاں آنے والوں کے لیے خاموشی کا ماحول بھی میسر ہو، تو ان بچیوں کا خیال رکھا کریں، اور جو نظم بنایا ہے اس کے خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ سب کے لیے یہ چیزیں راحت کا باعث بنیں گے.